اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو تو پھیلتے چلے جا رہے ہو. اب دیکھیں کہ ایک آدم اور حوا علیہ السلام سے ایک کپل تھا اور اس سے دنیا میں کتنی آبادی ہو چکی ہے. فرمایا کہ تم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یعنی شادی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا. وہ چاہتا تو صرف عورتیں ہی پیدا کر دیتا، یہ صرف مرد ہی پیدا کر دیتا، کسی بھی طریقے سے وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس نے جو موجودہ طریقہ اختیار کیا ہے وہ انسان کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر جوڑے کی شکل میں پیدا کرنے کے بعد خاص طور پر جو نکاح کا رشتہ ان میں رکھا، اس میں محبت بھی ہے، رحمت بھی ہے، سکون بھی ہے. ان نتیجہ نکل آیا تلیہ قومی تفکر، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. یعنی دنیا میں اور چیزیں جیسے پیدا ہو رہی، مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک درخت کے ساتھ بہت سے پھل لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کو بھی کسی ایسے طریقے سے پیدا کر دیتا، اور ایسا کرنا اس کے لیے کیا مشکل تھا. کہیں سے بچے نکال لائے جاتے، یہ کہیں لٹک رہے ہوتے تو اتار لیے جاتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انسانوں کی تخلیق کے لیے اس نے کتنا خوبصورت نظام رکھا کہ جس میں انسانوں کے درمیان ایک باہم تعلق بھی ہے، ایک محبت بھی ہے، ایک گھر بنتا ہے، سکون بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور ساتھ بچوں کی نعموں سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے اور یہی انسان کی فضیلت ہے باقی مخلوق پر. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یعنی کس طرح انسان مجبور ہے اپنے بارے میں کہ اپنے رنگ کو نہیں بدل سکتا، مختلف قسم کی کریمیں لگا کر وقتی طور پر تو آپ تھوڑی بہت تبدیلی کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت پھر بھی نہیں بدلتی. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اس کی طاقت کو ظاہر کرتی کہ اس نے جیسا چاہا آپ کو بنا دیا. اور اس کے بعد یہ کہ زبانوں کا فرق، حیرت انگیز چیز ہے کہ ایک زمین ہے، ایک طرح کی مٹی ہے، ایک طرح کا سورج نکلتا ہے سب پہ، پانی کا رنگ بھی ایک ہے، لیکن انسانوں کے رنگ فرق ہیں، کچھ بالکل سیاہ ہیں، کچھ بالکل سفید ہیں، کچھ درمیان کے ہیں، پھر شکلوں میں نقش و نگار میں فرق ہے. یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہ خود بخود نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے کہ زمین پر اس نے ورائٹی رکھ دی. اور اس ورائٹی میں ایک حسن ہے کیونکہ یکسانیت سے انسان تھک جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ سب کو ایک زبان سکھا دیتا، لیکن سب چڑیا ایک ہی طرح بولتی ہیں. چڑیا کی جو نو ہے یا قسم ہے، آپ کسی ملک میں چلے جائیں ایک ہی طرح بول رہی ہوگی، وہ اس کی بولیوں میں فرق نہیں ہے. اسی طرح آپ اور جانور کو دیکھتے ہیں، کتا بھونکتا ہے تو کسی بھی زمین پر آپ دیکھیں وہ ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان جب بولتا ہے تو مختلف علاقوں میں رہنے والے مختلف زبانیں بولتے ہیں، اور اس میں ایک عجیب لذت ہے، ایک خوبصورتی ہے، اور انسانوں کے درمیان کمیونیکیشن کے بے شمار ان گنت طریقے ہیں. حالانکہ سب کی زبان کی شیپ ایک ہی جیسی ہوتی ہے، آنکھیں اور کان ناک یہ سب چیزیں بھی ایک ہی جیسی ملی ہیں، شکل میں تھوڑا فرق ہے لیکن بیسک آرگنس تو ایک ہی جیسے ہیں. اور پھر یہ بھی حیرت کی بات ہے نا کہ بظاہر کی سکن میں انسان کا رنگ فرق ہے، لیکن جب اندر سے کاٹو تو سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، کالے ہوں یا گورے ہوں، اندر کے اعضاء کا رنگ فرق نہیں ہوتا. ان نتیجہ نکل آیا للعالمین، یقیناً اس میں بہت نشانیاں ہیں عالموں کے لیے، جاننے والوں کے لیے. یعنی ہم عوام جو ہیں وہ تو سرسری طور پر کچھ نشانیاں دیکھتے ہیں، لیکن جو جاننے والے ہیں، ان شعبوں میں غور و فکر اور تحقیق کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہت حیرت انگیز چیز ہے اس کے اندر سبق کی اور عبرت کی پوشیدہ ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارُ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ، اب یہاں نیم کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہا گیا، اور رات کو سونا اور دن کو سونا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دن کو سونا مطلقاً منع نہیں ہے, دن کو سویا جا سکتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ سیلولہ تھی. آپ چاشت کے وقت سونے کو ناپسند کیا کرتے تھے, اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس سے بچنے کی تاکید کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے دوپہر کے سوا دن کے کسی حصے میں نہ سو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دن کو استراحت کرتے, جس کے لیے قیلولہ کا لفظ آتا ہے. قیلولہ دوپہر کا کھانا کھا کے سونے کو نہیں کہتے, نہ استراحت کو کہتے ہیں, یعنی آرام کرنے کو کہتے ہیں. اور آپ نے کھانا کھاتے ہی سونے سے منع فرمایا ہے کہ یہ دل میں سختی پیدا کرتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ فزیکلی بھی انسان جو ہے اگر کھانا کھاتے طور میں سوئے تو اس کی شریانے جو ہے وہ سخت ہوتی ہیں, اور روحانی طور پر بھی انسان کے لیے یہ سختی کا باعث ہے. اور جو دل سخت ہو جائے, بے حسی انسان پہ طاری ہو جائے, تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا. فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی میں سے ہے. ایک مشین چلتے چلتے تھک جاتی ہے, اس کو بھی ریسٹ دینا پڑتا ہے. تو انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام رکھا کہ جب وہ تھک جائے تو آرام کر کے اپنی انرجیز کو دوبارہ بحال کرے, اور پھر نئے سرے سے کام میں لگ جائے, دوبارہ کام کے لیے تیار ہو جائے, اور پھر اس کا رزق تلاش کرے. وہ ابتغاءکم من فضلہ, اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا, یعنی رزق کی تلاش میں دوڑ دھوپ کرنا. اور اس کے لیے عموماً انسان رات کو سوتا ہے اور دن کو کام کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو سنتے ہیں. تو گویا بہت سی باتیں صرف پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتی, بہت سا غور و فکر ڈسکشن سے آتا ہے, سن کر ایک دوسرے کی بات, پھر اس میں مزید غور و فکر کر کے. اور اس کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے, خوف کے ساتھ بھی اور تمہ کے ساتھ بھی, اور آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اگر آپ دیکھیے کہ سننے کی بات ہے, عقل استعمال کرنے کی بات ہے, علم حاصل کرنے کی بات ہے, پھر اس کے بعد غور و فکر کی بات ہے, تو ہمارا دین ہمیں کس قدر ایک فعال انسان بناتا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو استعمال کرو. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. تو جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا, بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اس کے بندے ہیں, سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہے. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے, پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا, اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. یعنی تمہیں یہ کام مشکل لگتا ہے کہ اس سارے کارخانے کو توڑ کے دوبارہ بنایا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جس نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا وہ دوبارہ آخر کیوں نہیں کر سکتا؟ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے, اور وہ زبردست اور حکیم ہے. وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں؟ اور تم ہم سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں, مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. یہاں اللہ تعالیٰ شرک کی تردید میں ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ تم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھو کہ جو تمہارے غلام ہیں, خادم ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے اپنا مال آدھا ان کو دے دیا ہو تاکہ ان کی اور تمہاری حیثیت برابر ہو جائے. اور پھر نبی سچ پر یہ کہ تم پھر ان کو یہ حیثیت نہیں دیتے کہ تم ان سے ڈرنا بھی شروع ہو جائے, جیسے ہمسروں سے ایک مقابلہ ہوتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے. فرمایا کہ پھر اگر تم اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے مال میں کوئی شریک ہو جائے, تمہارے مرتبے میں کوئی شریک ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ جو اصل مالک ہے سب چیز کا, ہمارے پاس تو جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کے دیے ہوئے میں سے بھی ہم کسی کو دے کر اسے اپنے برابر نہیں کرتے, اور اس کو جو ہمارا مملوک ہو. ہم سب اللہ کے بندے ہیں, غلام ہیں. اللہ تعالیٰ آخر یہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ وہ جو ہر چیز کا مالک ہے وہ اپنی ملکیت میں اوروں کو شریک کر لے, اور تم اللہ سے بھی مانگو اور جنہوں نے کچھ نہیں بنایا ان سے بھی مانگو, اللہ کی عبادت بھی کرو اور جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ان کے آگے بھی جھکو؟ یہ تو بات عقل کو نہیں لگتی. مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں, اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بٹا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی شمس میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر اپنی پہچان رکھی ہے، اپنی طرف رغبت کا ایک جذبہ رکھا ہے، اور ساتھ پھر انبیاء کے ذریعے دین بھی بھیجا ہے اور اس کے ذریعے انہیں یاد دہانی بھی کرائی ہے، لیکن انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی بجائے اپنے اوپر کئی طرح کے پردے ڈال رکھے ہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یعنی اللہ نے انسان کو اپنا بندہ بنایا ہے، اپنی بندگی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی اور کا بندہ بننے دے، یا یہ کہ لوگ اس کو پہچاننے کی بجائے کسی اور کی طرف راغب ہو کر اسے اپنا خدا بنا بیٹھے۔ ذالک الدین القیم، یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔ کون سا درست دین ہے؟ کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، فطرت سلیم پر قائم رہے اور سیدھا راستہ اختیار کرے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے، یعنی قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روز اول سے انسان کو سیدھا سادہ دین دیا، لیکن انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے، اپنی مرضی پہ چلنے کے لیے اللہ کے سیدھے سادے دین میں کئی طرح کی تبدیلیاں پیدا کر دی، اور پھر طرح طرح کے فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر فرقہ اپنی من پسند بات کو لے کر بیٹھا ہے اور اصل دین بھول بھلا گئے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یقینا ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے یعنی جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس رشتے دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ یعنی جو چیز تم دنیا کی غرض سے خرچ کرو گے، مثلاً اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر ان کے قبضے میں پہنچ کر تمہارے لیے زیادہ ہو کر واپس پلٹ آئے، یعنی کسی اور موقع پر وہ تمہیں مزید زیادہ کر کے پلٹ آئے، تو وہ اللہ کے نزدیک ایسے صدقے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ چیز اللہ کے ہاں نہیں بڑھا کرتی۔ یعنی یہاں ربا سے مراد وہ مخصوص سود نہیں ہے، ربا کا اصل میں لفظی مطلب ہوتا ہے بڑھنا چڑھنا۔ زکات کیوں دی جاتی، صدقات کیوں دیے جاتے ہیں؟ اس لیے دیے جاتے ہیں، ایک طرف تو ہماری روحانی ترقی ہو، ایمان میں اضافہ ہو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ صدقات بڑھیں، ان کا اجر اور ثواب بڑھے، یعنی صدقہ اور خیرات کا دگنا اجر ہوتا ہے، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا. دنیا کا اجر فوری ملتا ہے، آپ دیں اور آپ کے دل میں سکون اور ٹھنڈک آ جائے گی. دینا اگرچہ مشکل ہوتا ہے لیکن دے کر آپ بہت خوشی محسوس کر لیں، آپ کا ایمان بڑھتا ہے، نیکی کا شوق بڑھتا ہے، خیر کے دروازے اور راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں اور بلائیں ٹلتی ہیں. دوسرا اجر اس کا آخرت ہے انسان کے لیے، کہ جو کچھ انسان خرچ کرتا ہے وہ اتنا ہی نہیں واپس ملتا، وہ بڑھتا چڑھتا چلا جاتا ہے. فرمایا کہ وہ مال جو تم اس لیے دیتے ہو کہ تمہیں دنیا میں ہی بڑھا چڑھا کے واپس کیا جائے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. مثلاً آپ کسی رشتے دار کو دیتے ہیں کسی خاص موقع پر، عموماً لوگوں کے درمیان لین دین ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر، تو اس میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا معاشرتی طریقہ کیا ہے کہ اگر ایک کی شادی ہے اس کو کچھ دے رہے ہیں، تو نیت اور نظریہ کیا ہے کہ جب ہمارے بچے کی شادی ہوگی تو ہمیں اس سے دگنا ملے، یعنی وہ باقاعدہ ایک دین کی شکل میں دیا جاتا ہے جس کو نیوکتا کہتے ہیں. یا کسی بھی موقع پر کسی بھی طرح کسی کی مدد یہ سوچ کر کرنا کہ کل یہ ہماری مدد اس سے زیادہ اچھی طرح کرے. فرمایا ایسا دیا ہوا اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، کیونکہ نیت خراب ہوگی نا. ہم نے یہ سوچا کہ جس کو دے رہے ہیں وہ بڑھا کے ہمیں دے، حالانکہ کتنی چھوٹی سوچ ہے. انسان بےچارا تو خود محتاج ہے، وہ کسی کو بڑھا کے کیا دے گا، وہ نہیں دے سکتا. وہ دے گا بھی تو تمہیں اس کا وہ فائدہ نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کا ملے گا. پر اس کے برعکس اگر انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے اور پھر صلے کی تمنا نہیں رکھتا، نیکی کا دریا میں ڈال والا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ دریا میں تو چیزیں کھو جاتی ہیں مگر اللہ کے ہاں نہیں کھوتی. وہ ایک لقمے کو پہاڑ کے طرح کر دیتا ہے. اور دوسری طرف انسانوں کے پاس جو جاتا ہے بعض اوقات انسان لے کے بھول جاتے ہیں، یعنی آپ کسی کا توقع رکھے ہوئے کہ وہ آپ کو بہت دے گا اور اس کو یاد ہی نہیں کہ آپ کو دینا ہے. ایسے میں انسان کو مایوسی بھی ہوتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو تم دے رہے ہو آج اس کے حالات اچھے ہیں اور تم اس سے توقع رکھتے ہو کل جب تمہاری ضرورت ہوگی تو اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں اس توقع سے کہ وہ بہت دے سکتا ہے آپ کو بھی، اور ہو سکتا ہے جب آپ لینے کی باری ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ انسان تو خود سب محتاج ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکالا ہے. انسانوں کے توقع رکھ کے مت کام کرو، اللہ کے بھروسے سے کرو، اللہ کی خاطر کرو، اس کو دو، بندوں کو نہیں. تو جو تم بندوں کو دو گے فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو زکات تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، یعنی حالانکہ زکات ایک فرض عبادت ہے لیکن اس میں بھی اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، تو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں. ایسے لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور کتنا اضافہ ہوتا ہے، کتنے پرسنٹ، یعنی پروفٹ کی یہاں کوئی محدود پرسنٹیج نہیں. دنیا میں آپ کسی بینک میں رکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنا مل جاتا ہے، 10% 15% وہ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں 10-15 نہیں، وہاں تو جتنا جس کا اخلاص ہوگا، جتنا جس کا طریقہ اچھا ہوگا اتنا ہی زیادہ، اور جتنی جس چیز کی کوالٹی اچھی ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ کے ہاں بہترین جگہ پائے گا. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ یعنی بتاؤ تو کوئی انسان یا پتھر کا بت یا کوئی بھی اور مخلوق تمہیں رزق دیتی ہو، تمہاری موت اور زندگی کی مالک ہو؟ نہیں، پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے باس اعمال کا، یعنی اپنے ہی کیے کا. اللہ نے تو یہ زمین بہت صاف پیدا کی تھی، ہر چیز بہت اچھی حالت میں تھی، لیکن انسانوں نے اس پر ایسی ایسی زیادتیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر جگہ فساد ہی فساد ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے، اور دن بدن یوں لگتا ہے کہ جلدی وہ وقت آنے والا ہے جب زمین رہنے کے قابل نہ رہے گی. اور پھر انسان جو بھی فساد پھیلا رہا ہے، جو بھی پولوشن یا جو بھی انوائرمنٹ کو نقصان دینے کے لیے فزیکلی بھی جو چیزیں انسان فساد کی شکل میں کر رہا ہے، اس کا نقصان خود انسان پر ہی پلٹ رہا ہے. مطلب گاڑیوں کا دھواں، جب آپ اس کے بارے میں غفلت اختیار کرتے ہیں تو وہ دھواں فضا میں شامل ہو کر کس کے سانس کا حصہ بنتا ہے؟ آپ ہی کے. اسی طرح سمندر کے اندر کی پولوشن کس کو نقصان دیتی ہے؟ انسان ہی کو دیتی ہے. سمندر میں بھی اللہ نے انسان ہی کے لیے سزا رکھی ہے، انسان کے فائدے کی بے شمار چیزیں ہیں. لیکن جب انسان کے اندر سے خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے، انسانیت کی ہمدردی نہیں رہتی، تو پھر وہ بھلائی اور اصلاح کی بجائے بگاڑ کے کام کرتا ہے. فرمایا کہ یہ سب چیزیں خود ہی کے لیے نقصان دہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے کہ لوگوں کی خرابی کا نقصان لوگوں ہی پہ ڈالتا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ آئے، اپنی اصلاح کر لیں. ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. یعنی دنیا بھر میں کہیں بھی آپ جائیں، کوئی زمین کا حصہ کھود کے دیکھیں، جتنے بھی پیرش نیشنز ہیں، یہ تمام کے تمام ان کا ایک ہی جرم ہے اور وہ شرک ہے. دنیا کے کسی میوزیم میں چلے جائیں، آثار قدیمہ نام کی کوئی چیز دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو شرک کے نشان اور آثار نظر آئیں گے، ہر جگہ آپ کو بت پڑے نظر آئیں گے. فرمایا کل سیروا فی الارض، ذرا زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، دیکھو پچھلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. اب ہم نے ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا کہ زمین کے ساری کو گھوم کے دیکھے، تو دیکھنے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. اور دیکھو اور سبق سیکھو کیا کہ کئی فکان عاقبت الذین من قبل، تم سے پہلے جو بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، بلند و بالا عمارتیں بنانے والی اور زبردست قوت رکھنے والی، ان کے ساتھ کیا گزری، ان کا کیا ہوا، ان کا کیا انجام ہوا. اور ان کا یہ سب برا انجام اس لیے ہوا کہ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرک تھی. اور شرک ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ گناہوں میں اللہ کے غضب کو بڑھکانے والی ہے. بس اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جمع دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے کل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یعنی اگر قیامت آ گئی تو پھر واپس نہیں پلٹے گی. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے ہی فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اس آیت میں ہواؤں کے کئی فائدے بتائے گئے ہیں. حقیقت میں انسان نے کبھی ہوا دیکھی نہیں، صرف محسوس ہی کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح غیر محسوس طریقے سے انسین چیزیں بھی آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں کس لیے دی ہیں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اسے تمہارا شکر گزار دل چاہیے. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. انہیں بادلوں کا ڈیزائن ہم نہیں بناتے، ان کی ڈائریکشن ہم نہیں متعین کرتے. کبھی چلتے بادل کو دیکھ کے سوچا تو کریں کہ یہ بادل ادھر ہی کیوں جا رہا ہے، ادھر کیوں نہیں جا رہا، بائیں کیوں نہیں جا رہا، بائیں کیوں جا رہا ہے؟ کس نے اس کو بتایا کہ ادھر جا؟ بادل کی آنکھیں تو کوئی نہیں ہوتی، اس کا کوئی ڈرائیور تو بیچ میں نہیں بیٹھا ہوتا. آپ جب جہاز چلاتے ہیں تو آپ کو اتنے اہتمام کرنے پڑتے ہیں، اور اڑتے وقت آپ کو سوچنا پڑتا ہے اور منزل متعین کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو کہاں جا کے اترنا ہے. تو کیا بادلوں کی منزل متعین کرنے والا کوئی بھی نہ ہو؟ تمہیں نظر تو نہیں آتا, لیکن کوئی تو ہے, خود سے خود تو یہ سب نہیں ہو رہا. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے تب سے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات, کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یہ زمین جس کے اندر کوئی لائف نہیں ہوتی, جو ہی پانی پڑتا ہے تو ایک دم پھولنے لگتی ہے اور پھر اس کے اندر سے ہری بھری چیزیں نکلنے لگتی. یعنی ہم بعض وقت کچھ بھی زمین پہ نہیں ڈالتے, میں اگر بارش ہونے کی دیر ہوتی تو خود بخود بوٹیاں اگنے لگتی. وہ سب چیزیں پہلے ہی اندر کہیں بیچ تھے, لیکن وہ اگے کیوں نہیں؟ اللہ نے پانی کو ذریعہ بنایا ان سب کے اگنے کا. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والے ہیں. جس طرح بارش بھیج کے زمین کو زندہ کر سکتا ہے, اسی طرح وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, اور وہ ہر چیز کو قادر ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائے تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں. یعنی ہوائیں, ہواؤں کے ذریعے خوشخبریاں بھی ملتی ہیں, بارش بھی آتی ہے, بادل بھی اٹھتے ہیں, لیکن بعض ہوائیں تمہاری کھیتیاں بھی زرد کر دیتی ہیں. وہی ہوا خوشخبری کا ذریعہ بھی ہے اور عذاب کا ذریعہ بھی. لیکن ہوا کو کون حکم دیتا ہے کہ جاؤ خوشخبری لے کر یا جاؤ عذاب لے کر؟ ہوا خود تو ڈیسائیڈ نہیں کرتی, کوئی تو ہے اس کے پیچھے. کیوں نہیں اس کو پہچانتے؟ کیوں نہیں اس کا حق ادا کرتے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. دو معنی, ایک ہے کہ مردے نہیں سنتے, دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے دل مر چکے ہیں, جن لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں, جن کے اندر اخلاق کی رتی برابر کوئی چیز باقی نہیں, جن کے اندر صرف ضد ہٹ گرمی اور نفس کی بندگی ہی ہے, تو ایسے لوگوں کو تم بات کیا سناؤ گے؟ اذا ولوا مدبرین, اور اس پر مزید یہ کہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں. ولو کا مطلب ہوتا منہ موڑ جانا, مدبرین پیٹ پھیر جانا. ایک تو یہ تو سنتے نہیں, دوسرا یہ کہ ادھر دیکھتے ہی نہیں, توجہ ہی نہیں کرتے, یہ تو پیٹ پھیر جاتے. اب آپ خود سوچیں, ذرا امیجن کریں, ایک شخص بہرا ہے, سنتا نہیں, آپ نے اگر اس کو کچھ کہنا ہے تو کیسے بات کریں؟ اشاروں سے. اشاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے. اب اگر وہ دیکھے ہی نا, دیکھنے کے بجائے منہ موڑ لے, اور صرف منہ نہ موڑے پیٹ بھی پھیر جائے, ایسے شخص کو کہاں سے سنائیں گے آپ؟ کیسے نصیحت کریں گے؟ ایسے اس کے دل میں بات اترے گی؟ اصل میں جھنجھوڑا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو حق کی بات سننا نہیں چاہتے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو, تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں, جو مان جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا انہیں ماننے کے لیے کوئی بڑی دلیل نہیں چاہیے ہوتی, ان کو اللہ کا کوئی حکم ماننے کے لیے بس اتنا ہی جان لینا کافی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور بس. مثلا نماز کی بات ہے تو وہ اس کے لیے حجت بازی نہیں کرتے کہ کیوں پڑھے اور کیوں نہ پڑھے اور پڑھنے والے کیا کریں کیا نہیں کریں, انہیں ان باتوں سے نہیں کرو کار. ان کے لیے اہم ترین بات کیا ہے کہ بس یہ میرے رب کا حکم ہے جس نے مجھے ساری نعمتیں دی ہیں, یہ اس کا حق ہے اور مجھے دینا ہے. کوئی دیتا ہے یا نہیں اور کوئی دے کے اور کیا کرتا ہے, یہ اس کا کام ہے. میرا کام کیا ہے؟ کہ میں اپنی ذمہ داری لوں اور اللہ کے آگے جھک جاؤں, اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دوں, مسلم بن جاؤں.